العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. درس نمبر 636، 11 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا، مگر یہ تاخیر آج تقریباً 6 مہینے کے بعد ہوئی ہے، اس لیے غالباً اتنی گنجائش اور رعایت تو مل جانا چاہیے. اگر اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، لیکن اسے بیان کرنے کا مطلب آج کا دن جو ویسے ہی حج کے مسائل کی وجہ، حج کی تربیتی نشست کی وجہ سے میرے لیے بڑا مشکل دن ہوتا ہے، اس کا مزید وقت ضائع کرنا. آئیے نفس موضوع پر گفتگو شروع کی جائے. آج کا درس ایک ایسا درس ہے کہ جس کو بعض فوری سوال ایسے سامنے آئے جس کی بنا پہ دینا پڑ رہا، لیکن پھر بھی یہ وضاحت کر دی جائے کہ 5 مناسبتیں میرے ذہن میں آج کے درس کے حوالے سے ہیں. نمبر 1، گزشتہ اتوار کی تقریر جہاں ختم ہوئی تھی اسی موضوع کو آگے بڑھانا. نمبر 2، مسائل کے حوالے سے ہمارا عنوان نماز کے مسئلے شروع ہو چکا ہے، اگرچہ ان 2-3 دروس میں جو رمضان اور حج کے درمیان ہیں شاید یہ مسائل نہ آ سکے ہیں، لیکن بہرحال موضوع تو نماز. تیسری مناسبت کہ صاحبان ایمان کی ایک بڑی تعداد مختلف قافلوں کے ذریعے اپنے سامان حج کا انتظام کر رہی ہے اور روانگی کے لیے تیاری ہو رہی ہے. چوتھی مناسبت، ابھی رمضان کا مہینہ گزار کے ہم لوگ بیٹھے ہیں. اور پانچویں مناسبت کہ آج کل گلگت کے کچھ ایسے مقابلے ہو رہے ہیں کہ جس کے نتائج خلاف توقع نکل رہے ہیں. یہ 5 چیزیں آج کے عنوان کا تعین کر رہی، اور وہ یہ ہے کہ گناہان کبیرہ میں ایک گناہ اپنے پیٹ میں حرام لقمے کو چوہے کی شکل میں لے جانا. تو دیکھیے، کرکٹ جو آج دنیا بھر فٹ بال اور ٹینس کے ساتھ جوئے کا سب سے بڑا مقابلہ بن کے رہ گیا ہے، اپنا کھلاڑی کھیلتا ہے اور نہ ہی منتظمین سنجیدگی کے ساتھ یہ مقابلے کرواتے ہیں. اب مقصد صرف یہی ہوتا کہ جوا کھیلوانے والوں کو زیادہ سے زیادہ نفع کس شکل میں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ایک میچ پہلے جو ٹیم سب کے سروں پہ چڑھی ہوتی ہے، اگلے ہی اپنے اس کے اوپر لعنت کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن نہ وہ کامیابی کسی کارکردگی کا نتیجہ ہوتی ہے اور نہ یہ ناکامی کسی ٹیم کے بلاک ہو جانے کا. اس کے پیچھے اب ایک ایسا لفظ ہے کہ ایس کو اٹلی کی زبان کا، لیکن اردو کے اندر بھی یہ لفظ اس طرح آ گیا ہے کہ اس کا متبادل ڈھونڈنا مشکل ہے. یعنی کتنی بڑی یوا مافیا اس کے پیچھے کام کر رہی ہے کہ ہم اور آپ تو خالی ٹلی میں مزہ لیتے ہیں اور جوش میں آ جاتے ہیں، کبھی غصے سے اپنا ٹی وی توڑ دیتے اور کبھی منتیں مان لیتے ہیں کہ فلاں ٹیم جیتے تو اس سے نفل پڑنا، لیکن اس سب کے پیچھے بہرحال کچھ اور ہو رہا ہوتا. اور آج میرا اندازہ یہ کہ 15 سال سے 22 سال تک کے جو نوجوان اس درس میں باقاعدگی سے آتے تھے شاید نہ آ پائیں، وجہ یہی کہ شاید بڑی سنسنی خیزی آ چکی. اچھا، اب آئیے چوتھی چیز، یہ تو پانچویں چیز، چوتھی چیز یہ کہ ہمارا یہ درس رمضان کے فوراً بعد ہوا، اور رمضان کے حوالے سے جو کئی روایتیں آپ نے سنی, شروع رمضان میں آخر رمضان, رمضان کے شروع کی روایتوں کا انداز کچھ اور ہوتا, رمضان کے آخر کی روایتوں کا انداز کچھ اور ہوتا. یہ والی روایت خود اپنے انداز سے ہی بتا رہی کہ یہ آخر رمضان کی روایت ہے. روایت اس امام معصوم کی ہے کہ جن کی شہادت اس شوال کے مہینے میں ہوئی, شوال کے مہینے میں ایک ہی تو شہادت, اور وہ ہے ہمارے چھٹے امام کی, جن کی شہادت کی دو تاریخیں بتائی جاتی ہیں, مگر وہ دونوں شوال ہی کی ہیں, یا 15 شوال یا 25 شوال. یقینا جس مختصر سے مجمع کے درمیان میں بیٹھا ہوں, یہاں سے 15 رجب کی تاریخ چل رہی ہوگی, لیکن میں بات کر رہا ہوں 95% شیعہ دنیا سے. تو امام وہ کہ جن کی شہادت اس مہینے میں, حدیث وہ جس کا تعلق ماہ رمضان سے, حدیث کا موضوع وہ کہ جو آج ہمارا درس. فرماتے ہیں کہ یغفر اللہ, اللہ مغفرت کر دیتا ہر اس آدمی کی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اللہ صلاح کا, سوائے 3 گناہگاروں, اور ان 3 میں سے ایک وہ آدمی کہ جو آج کے ہمارے درس کا موضوع. تیسری مناسبت, 5ویں 4ویں 3ویں سفر حج کے بارے میں تو الحمدللہ ہمارے معاشرے بچہ بچہ جانتا. دیکھیں حج پہ جانے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی, لیکن اس وقت بھی جب مسائل حج سے کوئی آگاہی نہیں, مگر اس وقت حج کے حوالے سے بچہ بچہ جانتا کہ بھائی حج پر جانے سے پہلے اپنے سارے گناہ معاف کرا کے جاؤ جن کا تعلق حقوق الناس سے ہے. چنانچہ روٹھے ہوئے رشتے دار حج کے حوالے سے آپس میں مل جاتے, چنانچہ حج نے اپنے قرضے ورضے کہا گناہ معاف کرا کے جاتا, اور کم از کم اتنی سی بات کہ حج کرنے والے کا پیٹ حرام غذا سے پاک ہونا چاہیے. چنانچہ جن پر واجب نہیں تھا وہ لوگ اپنے خمس اور زکات کو دے کے جانا چاہتے, جبکہ جو خمس ان پر اس وقت کی واجب تھا وہ نہیں دیتے, مکان کا خمس, گاڑی کا خمس, زیورات کا خمس, بچت کا خمس, مگر حج کا خمس دینے کی فکر ہوتی تھی, چاہے حج والے پیسے پہ خمس واجب نہ بھی. میں درس مسائل کا نہیں دے رہا ہوں, وقت اشارہ کر رہا ہوں کہ اتنی آگاہی اور بیداری حج کے حوالے سے تھی کہ حج کا مال بالکل حلال ہونا چاہیے. چنانچہ آج کا موضوع اس حوالے سے بھی. دوسری چیز نماز, سب سے بڑی رکاوٹ قبولیت نماز میں بھی ہوا بلکہ خود اصل نماز میں بھی, ابھی ابھی اس کا بیان آتا. اور سب سے پہلی چیز 5 مناسبتوں کو الٹے طریقے سے میں نے واضح کیا تاکہ اپنا موضوع شروع کروں, اور آ جائیے پہلی چیز کے اصل تو یہی وجہ تھی, آج کے درس کی اصل وجہ تو یہی پہلی چیز, اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ اتوار کا خلاصہ, اتوار کے دن کے خلاصے سے مطلب درس کا خلاصہ. مولا نے ولادت کے بعد 13 رجب کو خانہ کعبہ کے صحن میں تقریر کی, ایک منشور پیش کیا, ایک دستور پیش کیا, ایک آئین پیش کیا کہ دیکھو یہ ہے ہم آل محمد کا طریقہ. اور یہی وجہ کہ جب آخری امام عاشورہ محرم جو زیادہ مشہور 10 محرم کو ظاہر ہوگا تو وہ مزید کوئی تقریر نہیں کرے گا بلکہ اسی تقریر پر جو مولا علی خدا معلوم کتنے سال پہلے کر چکے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ چون ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ امام کب ظاہر ہوں, فی الحال آج کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ 1450 سال پہلے مولا علی تقریر کر چکے, لیکن پھر جب امام آئیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ 1450 سال ہو جائے, 1500 ہو جائے, 300 ہو جائے, 25 ہو جائے, 12 جیسے ہی آئیں بغیر کسی تقریر کے ہاتھ پھیلا لیں گے کہ آؤ بیعت کرو, تقریر وہاں ہوئی تھی بیعت میرے ہاتھ سے کرنا. چنانچہ گروہ در گروہ جس کو قرآن اب واجہ, گروہ در گروہ لوگ بیعت امام کے لیے آئیں گے, مگر بیعت امام کی ایک شرط سب سے پہلے, اور یہ وہ شرط ہے جو بہت پہلے 61 ہجری کی 10 محرم ہی کو, زمانے کا امام بھی 10 محرم کو آئے گا لیکن خدا معلوم کون سا سال ہوگا, لیکن 61 ہجری کی 10 محرم امام مظلوم اس انداز سے بیان کر چکے کہ جس کی تشریح اور تفصیل میں اکثر مجالس میں پڑھتا ہوں, چنانچہ تفصیل میں نہیں آ رہا. خلاصہ یہ کہ عاشورے کے دن نماز فجر کے بعد اور آغاز جنگ سے پہلے وہ جو ایک درمیانی عرصہ, اس میں امام نے تقریر کی اور اس کے اختتام پر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس میں امام یہ بتا رہے ہیں کہ لشکر یزید جو میری اتنی مخالفت اور دشمنی پہ آمادہ آخر کیا چیز ان کو میدان میں لے کے آئی. ظاہری اعتبار سے یقیناً یہی چیز کہ انہیں حاکم میں وقت سے مادی انعام چاہیے تھا, لیکن گورنری کا پروانہ تو ہر ایک کو نہیں مل رہا. اسے ایک آدمی حسین کی سخت ترین دشمن وہ چند افراد کے پاس, مگر اتنا بڑا لشکر جو کم سے کم 30,000 تو تھا, ہو سکتا ہے کہ علاقوں میں بھی ہو, بارہ جس مسئلے سے بحث ہوتی ہے اسے چھوڑ. حسین ان سب میں کامن فیکٹر کو بتا رہے ہیں. اب اس کے بعد الگ الگ باتیں بھی ہوں, جیسے ہم جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کا اصل مسئلہ تھا رائٹی گورنر, بلکہ وہ بھی اس چیز میں آ گیا. شمر کا اصل مسئلہ تھا کہ بس گویا وہ نہیں بیر تھا اسے علی محمد اور مختلف وجوہات, لیکن جو چیز سب میں پائی جاتی وہ حسین نے جملے کی صورت میں بیان کی. جو لوگ اس پورے واقعے کو سن چکے ہیں میری ہی زبانی اس سے پہلے, انہیں اندازہ ہوگا کہ میں کتنا مختصر کر رہا ہوں, تاکہ آدھے گھنٹے کا درس آدھے گھنٹے ہی میں مکمل. حسین نے آخر لشکر یزید کو دیکھ کر اور اتمام حجت کے بعد, یعنی پہلے نصیحت کی تلقین کی سب کچھ کیا, یہ جملہ یاد رکھیے گا, اتمام حجت یہ خدا بھی سورے کے حوالے سے ہم سے کر رہا ہوں. اتمام حجت کے بعد پلٹتے پلٹتے جملہ تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ پھر بھی تم میری کسی بات سے اثر قبول نہیں کرو گے. کیوں؟ لقد ملئت بطونکم من الحرام, بہت ہی آسان عربی کی حدیث ملئت, ایک یہی لفظ آپ کے لیے نیا ہوگا, وہ بھی اتنا نیا نہیں. اگر آپ نماز جمعہ کے دوسرے خطبے زمانے کے امام کی حدیث سنتے, یملأ اللہ به الارض, یملأ کے معنی ہے بھر جانا, اسی سے ایک لفظ بنا ہے ملہ, یہ اسلام کے اعتبار سے ایک انتہائی قابل احترام لفظ تھا, لیکن بعد کے محاورے میں یہ ایک انتہائی برا لفظ ہو گیا. ورنہ پہلے علم کی انتہا اگر کسی کے پاس ہوتی اسے کہا جاتا تھا ملہ. آج بھی آپ دیکھیں علامہ مجلسی کا مشہور لقب ملہ باقر مجلسی ہی, ملہ یملأ ملئت, کبھی کبھار ہلکا سا دورہ پڑتا ہے مجھ پہ کلام عرب کا, اس کے معنی بھرنا, اور ملہ کا مطلب ہے دیکھا مبالغہ, علم سے بھرا. تو ملئت بھرا ہوا اتون و گپ تمہارے بدن, من الحرام حرام, میدان کربلا لشکر یزید کی جو خاصیت مشترک جو سب میں پائی جاتی وہ یہ کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے, اس لیے امام فرما رہے کہ تم ہمارے مخالف, حسین کی مخالفت سے آنے والے حرام کھانے والے. زمانے سے امام کا تذکرہ چل رہا, ہمارے یہ چار سر رمضان کے بعد اور حج سے پہلے ان کا موضوع یہی کہ امام زمانہ کا ساتھی کس طرح بنتی. تو اب کربلا کے حوالے سے پتا چل گیا پیٹ میں حرام نہیں ہونا چاہیے, حرام کھانے والا چاہے دل میں اس کے اہل بیت کی محبت بھی ہو مگر دل اور پیٹ میں جب تک رہا ہوگا تو پیٹ ایک مرتبہ اسے لے کے جائے گا میدان کے اندر اہل بیت کی مخالفت میں. یہ وہ جملہ. اب تو خیر ہمارے بچوں کی معلومات بہت کم رہ گئی, مگر ایک جملہ کہ بعض لوگ نماز پڑھنے مولا علی کے پیچھے آتے تھے اور کھانا کھانے کے لیے کسی اور کے دسترخوان پہ جاتے ہیں, تو یہ پیٹ کا لقمہ اس کے اثرات اتنے زیادہ کہ ایک وہ منزل بھی آتی کہ دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوتا. اردو کا ایک محاورہ, لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مسئلے پر ہمارے دل و دماغ میں کشمکش, یہ تو ہوتا ہے اپنی عام زندگی کے مسائل, دل کہتا ہے فلاں کام کرو دماغ روکتا, لیکن شرعی اعتبار سے ایسی ہی ایک جنگ دل اور پیٹ میں ہوتی کہ دل کے اندر اہل بیت کی محبت بھری ہے پیٹ کے اندر حرام غذا بھری, اہل بیت کی محبت کی وجہ سے دل ہمیں کھینچ کے لے جانا چاہتا ہے کتاب خدا کے راستے پر, لیکن پیٹ میں موجود جو حرام لقمے وہ ہمیں کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں شیطان کے راستے پر. اور اس مادی دنیا پیٹ کا لقمہ کبھی کبھار بلکہ اکثر دل پر بھی غالب آ جاتا, کبھی کبھار نہیں اکثر دل سے بھی غالب آ جاتا. یہی وجہ کہ امام زمان کا ساتھی بننے کے سب سے پہلے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ پیٹ میں حرام لقمہ نہ آنے پر کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو ناقابل علاج, چنانچہ زندگی بھر حرام کھانے والا بھی ایک مرتبہ اگر جہاد کرنا چاہے تو جہاد کر سکتا. اسے یہ نہ سمجھ کہ اگر ہمارا پیٹ حرام سے بھر گیا تو ہم خود بھی مجبور ہو گئے, نہیں, یہ مزید تفصیل ابھی آئے. وہاں جو حرام پیٹ میں جاتا ہوں اس کی بہت ساری قسمیں، شراب بھی حرام، سود بھی حرام، یتیم کا مال کھانا بھی حرام ہے، لیکن آج ہمارا موضوع ہر حرام نہیں، وقت وہ حرام جو جوئے کی شکل میں ہوتا. گناہان کبیرہ کی فہرست میں بھی ہم دیکھیں تو ایسا نہیں کہ رزق حرام ایک گناہ لکھا گیا ہو، نہیں، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے. سنا کے فہرست میں آ رہا ہے کہ ساتواں گناہ ہے کبیرہ ہے یتیم کا مال کھانا، یہ بھی تو رزق حرام کی ایک قسم ہے لیکن حالت. تیرواں گناہ ہے کبیرہ ہے شراب پینا، اگر ایک موٹا سا جملہ کہہ دیا جاتا رزق حرام سب اس میں آ جاتے، لیکن نہیں، یہ چار حرام جو کہ باقی رشتے حرام سے بھی زیادہ بڑے، یتیم کا مال، سود، شراب اور جوا. اور آج ابتدائی تقریب فقط قرآن کریم کی تین آیتوں کا ترجمہ، اور اس کے بعد امام کی اور رمضان والی حدیث، پھر اگر موقع ملا تو ایک آدھ تاریخی واقعہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 95. قرآن نے سورے کا لفظ تین جگہ استعمال کیا، پورے قرآن میں یہ لفظ تین جگہ آیا، ایک سورہ بقرہ میں، دو جگہ سورہ مائدہ. جوئے کے عربی بول چال زیادہ مشہور لفظ ہے قمار، مگر قرآن لفظ قمار کہیں استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے لفظ میسر آیا. میسر پھر وہی کلام عرب کا حل اثر دورہ، اس لیے کہ یہ چیز سمجھانا ضروری ہے، قرآن نے جہاں کہیں جوئے کا تذکرہ کیا دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، نمبر ایک الگ کر کے کہیں تذکرہ نہیں کیا، ہمیشہ اسے شراب کے ساتھ رکھا، کیونکہ یہ معلوم کہ شراب ایک ایسی چیز ہے جو اسلامی معاشرے طبعاً ناپسند کی جاتی ہے، چنانچہ ہر جگہ اس کا تذکرہ اس کے ساتھ کیا، اور ساتھ بھی اس طرح کیا ہے کہ پہلے شراب کا لفظ آیا تاکہ شراب کا لفظ سنتے ہی ایک قسم کی کراہیت پیدا ہو، اور اس کے فوراً بعد اسی کے برابر کا لفظ آیا. اور دوسری بات یہ کہ لفظ جوئے کے لیے مشہور لفظ ہے قمار، وہ نہیں آیا محسن، اس لیے کہ محسن کے حوالے ذرا سا فلسفہ بھی آ گیا کہ اسلام اسے کیوں حرام کر رہا. عربی کا ایک لفظ ہے یوسف سین کے ساتھ، جس کے معنی ہے آسانی، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. سورہ عالم نشرہ میں دو دفعہ یہ آیت آئی، پہلی دفعہ با کے ساتھ، مگر دوسری دفعہ بغیر با کے ساتھ. اسر مانے زحمت، یسر مانے آسان، وانما العسر یسرا، ہر زحمت اور مصیبت کے بعد راحت و آرام. ہمارا اور آپ کا آنکھوں دیکھا تجربہ بھی ہے اور قرآن کریم بھی سے دکھا رہا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، عین کے ساتھ اسر زحمت، اللہ چیز میں تمہارے لیے آسانی چاہتا، لفظ یوسف، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے زحمت نہیں چاہتا. تو یہ لفظ یوسف قرآن میں کئی جگہ آیا، ہر جگہ اس کے معنی سہولت اور آسانی. جوئے کو اسی لیے میسر کہتے ہیں کہ جوئے کا پیسہ ہے ایزی ارننگ انکم، بیٹھے بٹھائے آدمی کو پیسہ مل جاتا. اگر یہ ذہنی طور پر بڑے ٹینشن میں مبتلا ہونے کے بعد آدمی کو پیسہ ملتا، انتظار اشد من الموت، عربی کا محاورہ بھی، کہ کبھی موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہوتی ہے کسی چیز کا انتظار. لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار بغیر کوئی محنت کیے، بغیر ہاتھ پیر چلائے، بغیر کوئی کام کیے گھر بیٹھے پیسہ آ رہا، اسی لیے قرآن میسر کا لفظ استعمال کر رہا، وہ پیسہ کہ جو آسانی کے ساتھ آ جائے. لیکن جوئے کے حوالے سے اب آئیے، میرے اپنے اعتبار سے خالی آیات قرآن کا ترجمہ بھی سمجھدار کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی، لیکن شاید ایک آدھ وضاحت اور کرنا پڑے. سورہ بقرہ جس کی آیت سے میں نے آج کے اس درس کا آغاز کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. اس آیت کا آخری ٹکڑا، یہ تو دراصل پوری شریعت کے لیے قانون کلی، بات جوئے کے حوالے سے ہوئی مگر ایک ایسا اصول قرآن نے بتا دیا جو پوری شریعت کے لیے قانون، اور خاص طور پر آج کے زمانے. ایک بات اور قابل توجہ کہ جوئے کے حوالے سے قرآن نے جہاں جہاں بات کی اس انداز کی بات کی جسے قرآن کسی اور چیز میں برداشت نہیں کرتا، اور ویسے بھی جو شریعت میں نہیں چلتی. دیکھیے شریعت کے اندر اصول دین میں آپ کو اختیار ہے کہ بحث کرو کیونکہ عقل سے حاصل کرنا پورے دین کے اندر بس آگے بھر کر کے مانو. حکم خدا ہے تمہیں ماننا. وجہ دلیل منطق لاجک ریزننگ وائز یہ سب اصول میں کر لو. فروع کے اندر اس کی اجازت قرآن نہیں دے گا. بلکہ کبھی کبھار قرآن انداز بھی اتنا سخت اختیار کرتا. کسی نے آ کے سوال کیا عرب کے کافر یہ اسلام ہے تجارت کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا دونوں میں فرق کیا. اب بجائے اس کے جیسے ایک آج کا نوجوان کہتا ہے نا کہ قرآن کو اسے بسال کر ٹھنڈے دل کے ساتھ کچھ سمجھانا چاہیے. قرآن نے اس انداز کا حکم دیا کہ جو ڈکٹیٹرشپ کا حکم اس لیے کہ اسلام اللہ کی ڈکٹیٹرشپ کا نام تاکہ بس سنو احل اللہ گئے وہاں رمر رہے گا آگے کوئی بحث نہیں. اللہ نے اسے حلال کیا ہے تو حلال ہے اسے حرام کیا ہے تو حرام ختم بات. بحث میں دروازہ ہی بند کر دیا. آپ دیکھیں تفاصیر میں کسی کے سوال کا جواب قرآن دے رہا وہ کہتا ہے کہ فرق بتائیے جس طرح باقی چیزوں کی ہم تجارت کر سکتے ہیں اگر روپے پیسے کی تجارت کرے تو کیا اعتراض. اعتراض پہ اعتراض منطق فلسفہ نہیں کرے گا. احل اللہ البت وہاں رمر رہے گا ہم اس کو حلال کرتے ہیں ہم اسے حرام کرتے ہیں یہ بات کو اور حقیقت اصلی اصول شریعت کا یہی اللہ نے کسے حلال کیا ہے اللہ نے کسے حرام کیا یہی ہر جگہ انداز چلتا. لیکن خاص جب سورے کی بات آتی قرآن اپنا انداز ذرا بدل لیتا ذرا وضاحت کرنے جاتا ذرا کچھ تفصیلات بتاتا. جو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کرتا. یہ باقی جگہ آپ کو نہیں ملے. اور بھی تو اسلام کی ہزاروں حرام چیزیں ہیں مگر باقی کسی حرام میں اسلام مکلف کے ساتھ بندے کے ساتھ بحث کرنے کو تیار نہیں. ماننا ہے مانو نہیں ماننا ہے جہنم میں جاؤ کیونکہ جہنم ہی میں جائے گا. ہم اور آپ اگر کسی سے کہے جہنم میں جاؤ تو غلط لیکن اگر اللہ کہے تو صحیح کہہ رہا. تو یہ محاورہ غالباً آج بالکل پہلی مرتبہ بالکل صحیح جگہ استعمال ہوا. ماننا ہے مانو ورنہ خدا کہتا ہے جہنم میں جاؤ. سود کی بات وہاں بھی یہی مسئلہ رشوت کی بات وہاں بھی یہی مسئلہ حتیٰ یہ کہ جہاں جہاں جوئے کے ساتھ شراب آیا اس کو چھوڑ کر باقی شراب میں بھی یہی بات گناہ میں یہی بات حجاب میں یہی بات جتنے بھی حرام مگر جہاں جوئے کی بات آتی. یہ بات میں خالی قرآن کی حیثیت سے کر رہا ہوں. احادیث میں کچھ وضاحتیں ہیں لیکن ہر آدمی کو پتا کہ وہ ساری احادیث کمزور. قرآن کے اندر جوا وہ واحد مسئلہ یہ جہاں قرآن درد تفصیل میں جا رہا اور اس تفصیل کے نتیجے ہمیں ایک حسین اصول مل گیا پوری شریعت کے بارے میں. یس ارون کال خمر مل محسن اے حبی لوگ تمہارے پاس آ کے سوال کرتے شراب اور جوئے کے بارے خود ان کو ایک جواب دے فی ہما اس من کبھی ان دونوں چیزوں میں گناہ سے کے ساتھ اسم مانے گناہ سین کے ساتھ اسم نام کے معنی بھی دیتا بلندی کے معنی بھی دیتا نشانی کے معنی بھی دیتا ہزاروں معنی لیکن سے کے ساتھ اس من کبھی اس میں گناہ اور خالی گناہ نہیں ہے لفظ کبھی گناہ کبیرا وہ منافع للناس دیکھیے بات کیا ختم ہو گئی. لیکن تھوڑی سی وضاحت میں نے کہا نا کہ چوہے کی بات آتی پتا ہے قرآن یہ پیسہ اور خاص طور پر چوہے والا پیسہ آدمی کی کمزوری ہے اور رہے گا اور رہے گی ہی نہیں یہ کمزوری بڑھتی چلی جائے گی. سیاسی زمان امتی یہ حدیث بھی اتنی دفعہ پڑی جائے کہ مجمع کو زبانی یاد ہو گئی ہو. فرمایا ان قریب وہ زمانہ میری امت سے آنے والا کہ درہم و دینار ان کا خدا بن کے رہ جائے گا. تو یہ کمزوری بڑھتی چلی جائے گی. شیطان بھی اسی بات پر تو خوشی کے نعرے لگاتا ہوا چلا. جس دن شیطان کو پتا چلا کہ آج اللہ کا رسول اس دنیا میں آ گیا یعنی 17 ربیع الاول اور یہ پتا بھی عجیب انداز سے چلا کہ ویسے شیطان ساری دنیا میں گھومتا پھرتا وہ 17 ربیع الاول جس سال رسول دنیا میں آئے شیطان اسی طرح ٹہلتا ہوا چلا رہا. ایک مرتبہ اس کو روک دیا فرشتوں کی باقاعدہ قطار کھڑی روک دیا اے شیطان راستہ بدل لے یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. گھبرا گیا کیوں کا اس لیے کہ مکے کی یہ سرزمین اس سے پہلے مکے میں بھی آنے جانے کا اختیار تھا اتنا زیادہ اختیار تھا کہ حج کے تین شیطان اسی شیطان کے آنے کی وجہ سے تو سرزمین مینا میں بنائے گئے اور مینا کی سرزمین حرم میں شامل ہے. عرفات باہر ہے لیکن مینا حرم میں شامل ہے. گھبرا کے کہا تو آج کیا ہوگا اس مکے میں اس لیے کہ آج اللہ کا آخری رسول اس دنیا میں آ رہا. شیطان نے سنا چہرے کا رنگ اڑ گیا کیونکہ جس دن اللہ کی بارگاہ سے دھکے دے کے نکالا گیا تو اس دن اس کو بتا دیا گیا تھا کہ وقت معلوم تیری موت اور وقت معلوم تو رسول کی تلوار سے مارا جائے گا. پھر تفصیل جو میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں تو گھبرا گیا. وہ رسول دنیا میں آ گئے. دیکھیے جس دن خدا نے یہ اعلان کیا کہ تو میرے حبیب کی تلوار سے وقت معلوم مارا جائے گا رسول, ابھی آدم بھی دنیا میں نہیں آئے, وہ آدم سے لے کے پیغمبر تک کا زمانہ بڑے ٹھاٹ سے گزارا. بالکل اطمینان شیطان, میں مر ہی نہیں سکتا کیونکہ میرا مارنے والا ہی ابھی دنیا میں نہیں آیا. پیغمبر کا نام سنا چہرہ پک ہو گیا, رنگ اڑ گئے, گھبرا کے کہا کہ آج اس دنیا میں آ گئے. اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے آنے کے بعد ان کے ماننے والوں کی کیا حالت ہوگی؟ جبرائیل سے بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ جبرائیل سے پرانے تعلقات, دونوں پڑوس میں رہ چکے, اور چار چھ مہینے کا پڑوس نہیں ہے, لاکھوں سال کا پڑوس. اور جبرائیل ہم جیسے پڑوسی ہے بھی نہیں, خیال کرتے تھے اپنے پڑوسی کا, چنانچہ جبرائیل ہی سے شیطان بات کر رہا پرانے تعلقات کی بنیاد پر. جیسے ہم جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مسجد میں ہمیں ستون دکھایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ابو لبابا کا ستون. تاریخ یہ پتا چلتی ہے کہ ایک مومن مگر اسلام سے پہلے یہودیوں سے تعلقات تھے, اس وجہ سے گڑبڑ ہو گئے. اس طرح ذرا میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ حج کر کے آئے ہیں, بہت سے لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں, ذرا مزہ آ جاتا. اسی طرح جبرائیل پڑوس میں رہ چکے, گھبرا شیطان نے کہا کہ رسول بتائے اس پر تو میرا بس نہیں کرے گا ان کے ماننے والے. جبرائیل نے مسکرا کے کہا شیطان جس طریقے سے تو نے آج تک ہر نبی کی امت کو بہکایا وہ یہاں نہیں چلے, اس لیے کہ رسول کے ماننے والے نہ کبھی شرک کریں گے نہ کبھی بت پرست. اصل شیطان کا حربہ یا اصل شیطان کے پاس گر کی بات ہر نبی کی امت کو بہکانے کی بت پرستی اور شرک. لیکن جبرائیل نے کہا بس آج سے شرک و بت پرستی کا خاتمہ, یہ والا تیرا ہتھیار نہیں چلے گا, ان سے بدل. شیطان چکرا گئے, یہ سارا روایتوں میں لکھا. شیطان چکرا گئے, تھوڑی دیر سوچا, ہے تو بہار بڑا تجربہ کار, تجربہ خود ایک بہت بڑی چیز ہوگی. اولڈ از گولڈ انگریزی کا محاورہ اپنی جگہ حقیقت, کیونکہ مولا کا یہی فرمان فرماتے, نوجوان کے جذبے اور ذہانت سے زیادہ بوڑھے کی دانش مندی مجھے پسند آتی. ذہانت نہیں, نوجوان کے جذبے اور جوش, اس سے زیادہ بوڑھے کی تجربہ دانش مندی. خود ایک تجربہ ہے, خود ایک دولت. شیطان سے زیادہ تجربہ کار کون چکرا ہے. ہر نبی کی امت کو میں نے بہکایا, یہ نہیں بہکیں گے. تھوڑی دیر کے بعد کا چلے ایک بات بتا رہا, بت پرستی تو ان کے درمیان سے نکل جائے, شرک تو ان کے درمیان سے نکل جائے, کیا سونے چاندی اور دولت کی محبت بھی ان کے دل سے نکلے؟ جبرائیل نے کہا نہیں, وہ تو ان کے پاس رہے. شیطان نے خوشی کا نعرہ لگایا, جیت گیا, بانا مار لیا, کامیاب ہو گیا. بت پرستی سے نہ بہتے تو کیا ہو, درہم و دینار سے بہتا ہوں. اس لیے کہ شیطان کا تجربہ یہ بھی, جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے, سونے کا بچڑا بنایا, گائے کا بچہ بچڑا. یہ کہنا بھی مجھے برا لگتا ہے لیکن بعض جگہ لوگ سمجھ نہیں پاتے. فارسی میں جسے گوشالہ کہتے ہیں, عربی میں جسے عجل کہتے ہیں, اور یہ لفظ تو قرآن میں آیا, سونے کا بنایا. بتا کہ خالی گائے کا بچہ بنا کے لاؤں گا تو ہندوستان میں تو گو ماتا کہہ کے لوگ سر پہ بٹھا لیں گے, مگر قوم بنی اسرائیل جو ابھی ابھی نبی کا کلمہ پڑھ چکی, چنانچہ سونے کا بنایا, تو اب خدا بھی وہ پسند آیا اس قوم کو جو سونے اور چاندی کا, یہودیوں کی وہ فطرت جو اب تک چلی آ رہی. لیکن امت مسلمہ کے بارے میں جبرائیل نے اعلان کیا کہ یہ مسلم امت, بہرحال درہم و دینار کی محبت ان کے دل سے نکلے گی نہیں. پہلے دن اعلان ہو جس دن رسول اس دنیا میں آئے, اور پیغمبر نے سفر کے مہینے اس سفر کی آخری تاریخ کو وفات پر یہ اعلان کی. ان قریب وہ زمانہ رہا, محبت بڑھتے بڑھتے ایسی ہو کہ درہم و دینار تمہارا خدا بنے گا. بنی اسرائیل سونے کے بچڑے کو خدا بنا چکے ہیں, کوئی نئی بات نہیں, تو ہم نے کمزوری بڑھتی جائیں. یہی وجہ کہ قرآن اس کا خیال رکھا اور خالی حکم نہیں دیا, ذرا حکم کی وضاحت کی, ذرا اس کے فائدے بتا, ذرا اس کے نقصان بتا. اور ان لوگوں کو جو یہ دیکھ کہ اتنا سننے کے بعد بھی مسلمان جوئے کی جانب جا رہے ہیں, ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے بھی قرآن نے ایک بات کہی. دیکھیے, ایک تو خود گناہ میں حصہ لینے والا, ایک بیچارہ وہ مخلص مسلمان جس میں ایمان کی اہم ترین نشانی پائی جاتی ہے. اب میں آپ سے سوال کروں, ایمان کی اہم ترین نشانی کیا؟ دو تین نشانیاں ان میں سے ایک یہ کہ حرام انجام دیا جا رہا ہو معاشرے میں آپ نہ کر رہے ہیں, واجبات کو ترک کیا جا رہا ہو آپ ترک نہیں کر رہے. لیکن ایمان کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ دل جو ہے خود بخود اس میں غم آ جاتا, آپ نے دکھ محسوس کرنے لگتا. جیسے بعض ریڈیس نیوز آدمی کو غمگین کر دیتی. اس طرح سے آپ کے سامنے کوئی حرام ہوا, خود بخود آپ کا دل غم سے بھر گیا کہ کیا ہو رہا, یہ غلط موضوع ہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک تسلی, کیونکہ قرآن کو پتا کہ میں اتنی وضاحت کروں گا, درہم و دینار کی محبت آسانی سے نہیں نکلے گی, لوگ پھر بھی گناہ کریں گے. تو باقی مومنین کرام کو بھی ایک تسلی دی, یہ سب قرآن کی آیتوں میں. آئیے تین آیتوں کا ترجمہ پڑھیں, ایک حدیث, اور اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ مزید واقعات پڑھنے کا وقت نہیں آئے, بلکہ حدیث پہلے پڑھ لیا. امام نے فرمایا کہ یغفر اللہ فی شہر رمضان, اللہ رمضان کے مہینے میں ہر ایک کی مغفرت کر دے گا. اللہ لثلاثہ روایتی, اچھا خود بخود جو آج کا درس بن گیا ہے, قرآن نے دو جگہ اعلان کیا, ان اللہ یغفر, اللہ ہر گناہ معاف کرے گا سوائے شیر کے. یہ وہ چیز تھی جو شیطان ماں قبل کی ہر امت میں چلے, اب شیر ختم ہو گیا, اس کے بدلے دوسری چیز آ گئی, پیسے کی محبت. ایمان کی حدیث کا انداز وہی انداز ہے جو قرآن کی اس آیت کا, ہر گناہ معاف سوائے شیر کے. وہ ماضی کے انبیاء کی امتوں کے لیے. اب ادھر آئی, صاحب و مفکر و صاحب و شاہد و مشاق کا تین گناہ کا, ایک مسلسل شراب پینے والا, نمبر دو جوئے میں حصہ لینے والا, اور نمبر تین مومنین سے بغض و عداوت سینے میں رکھنے والا. اب یہ تینوں باتیں ایک ساتھ, اور سنیے یہ تو حدیث ہو گئے نا آیتوں کا ترجمہ, اور اس آیت میں ایک ایسا لفظ آ گیا کہ غالباً یہ لفظ سننے کے بعد مومن مر جانا قبول کرے, اس گناہ کی جانب کبھی قدم آگے نہیں بڑھائے. لیکن جوئے کے حوالے سے ایک عجیب انداز ہے قرآن کا, باقی کسی گناہ کی بات آ جائے قرآن یہ انداز اختیار کرتا ہی نہیں. پہلے تو ایک بالکل اپنی بات کہا کہ اس میں بڑا گناہ, وہ منا پے الناس, اور دیکھو شراب اور جوئے میں لوگوں کے فائدے بھی, تم تو یہی دیکھو گے نا کہ بلا صاحب 5 کروڑ کا انعام نکل آیا تو یہ ہو گیا, 50 کروڑ کا انعام نکل آیا تو یہ ہو گئے, اور 5 لاکھ کا انعام نکل آیا تو منا پے. لیکن وہ اس مہما اکبروں میں نہ پہ پوری شریعت اسے ایک آیت میں آ گئی, کہ بس یہ دیکھو کہ گناہ زیادہ بڑا ہے کہ نفع زیادہ, جو کہ اس کا گناہ زیادہ ہے نفع کم. اگر مادی اعتبار سے بھی دیکھو تو مختصر سی بات, یہ 50 لاکھ کیا 5 کروڑ کیا 50 کروڑ بھی تب تک چلے, اگر کسی نے کہ ہوا نہ کر لیا اور تاوان نہ مانگ لیا تب بھی کتنے دن چلے گی, ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ چھکے ہی میں معاملہ برابر ہو جائے, لیکن کتنے دن چلے گی اس کا نفع, 50 سال 60 سال 80 سال, اب گناہ اس کا تب تک چل رہا قرآن کے الفاظ میں, یا قلون النار اپنی وضو نہیں, یہ حرام نہیں کھا رہا, یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو لے جا رہے ہیں, یہ دوسری بات ہے کہ انہیں نہیں پتا. ایک راہ خدا کے شہیدوں کے لیے تھا, یرزقون ان طرف پہ ہیں یرزقون, ان کو خدا رزق دے رہا ہے تمہیں نہیں پتا, اور ایک حرام کے بارے میں کہا تم جہنم کی آگ کھا رہے ہو لیکن تمہیں نہیں پتا, کب پتا چلے گا؟ یوم تبلت سرائے, جب قیامت آئے. قیامت کا نام اللہ نے رکھا ہے تبلت سرائے, سر کہتے ہیں رات کو, تبلت سرائے جس دن رات کھولے جائیں, چھپی ہوئی باتیں ظاہر کی جائیں. تو یہ تو ایک بالکل اپنی اور منطقی آیت ہے قرآن کی, سورہ مائدہ. اب آئیے نہیں سورہ بقرہ, اب آئیے سورہ مائدہ کی تین آیت. یہاں پر سوال کا جواب دیا اور یہ بتا دیا اپنی اعتبار سے کہ ایک طرف فائدہ دیکھ لو ایک طرف نقصان, اور یہ پہچان لو کہ جب نقصان زیادہ ہو فائدہ کم ہو تو کیا کام کرنا چاہیے. لیکن اب آئیے جذبات کے حوالے سے قرآن سورہ مائدہ میں جوئے کو بتا رہا, یہاں سورہ بقرہ نے عقل کے ذریعے سے بات کی, اور وہاں جذبات کے حوالے سے بات کی ہے, جسے اردو ادب میں کبھی عشق کہا جاتا, اقبال نے بھی کئی دفعہ عشق کو عقل پہ ترجیح دی. کچھ لوگ جذبات کی بات سے متاثر ہوتے, کچھ عقل کی بات, دونوں اسٹائل قرآن نے اختیار کیے. یعنی یہ کتاب اس سے لکھوا لیجیے کہ جہاں سورے کی بات آتی ہے قرآن کے انداز کتنے عجیب عجیب ہو جاتے ہیں. سورہ مائدہ, پہلے سورہ مائدہ میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ مومن تو ممکن ہی نہیں کہ اس لفظ سے متاثر نہ ہو. دیکھیں بھائی جذبات کی بات, پہلے عقل کی بات کی, کہا یہ عقل کے ذریعے بات سمجھ نہیں رہا, تو محبت اور عشق کے ذریعے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, چار باتیں ہیں لیکن اصل میں دو ہی. انما الخمر, لفظ انما جو آیا کثیر کے شروع میں بھی آیا, انما وہاں پہ آتا ہے جہاں کسی چیز کو حاصل کیا جائے. کہا کہ شراب صرف ایک چیز کا نام, اور کچھ نہیں ہے شراب کے اندر, یہ مشا, یہ نشہ, یہ سرور, یہ مزہ, یہ رس سب پیدا. فقط ول میسر, اور جوا بھی فقط ایک چیز کا نام. والانصاب والاسلام، یہ عربوں پہ دو بہت ہی رائج چوہے تھے جو ہی کے قسمیں، لیکن وہاں زیادہ چلتے تھے اس لیے الگ سے نام لیا، ورنہ فیصل میں یہ تین اور. تو کہا کہ شراب اور جوا کیا؟ رجسم من عمل الشیطان. کہا شراب اور جوا کچھ نہیں، نہ اس میں کوئی فائدہ ہے، نہ اس میں کوئی پیسہ ہے، نہ اس میں کوئی نچا ہے، نہ اس میں کوئی مزہ، یہ صرف اور صرف سرداپا رشت اور شیطان کے عمل میں سے. اب دیکھیں یہاں محبت کے حوالے سے قرآن نے بات کو چھیڑا، اس کو کہا رشت. آئے تصویر میں کہا ان نما یورید اللہ کہ یو دیوا ان کم رشت، آیا ارے بیٹھے یہ رسالت، اللہ ہر رشت کو تم سے دور کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت کو ہے تو رشت سے دور، جہاں رشت ہے وہاں اہل بیت نہیں، جہاں اہل بیت ہے وہاں رشت نہیں. یہ تو آلیہ تصویر ہر آدمی جانتا. آلیہ تصویر کے حوالے سے قرآن نے شروع کی بات کہی، وہ پہلی بات اپنی تھی، یہ بات بالکل سر تھا محبت کی بات، جہاں اہل بیت ہے وہاں رشت نہیں. اس لیے کہ اللہ نے رشتوں سے وہ انکم کا اتنا دور اتنا دور اتنا دور اتنا دور کر دیا. یہ ذاکرین کا ایک نقطہ آج یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت. قرآن نے قیامت کے لیے کہا ایک قرابت الساعہ، قیامت قریب ہے، قریب ہے قیامت کمار. جب آیت نازل ہوئی آج 1400 سال تو گزر گئے، اور ابھی خدا والے کتنے سال اور گزرے. جو قیامت ہمیں اتنی دور لگ رہی ہے قرآن کی نگاہ میں وہ قریب. قرآن جسے قریب کہتا ہے وہ بھی اتنا دور ہوتی ہے. اہل بیت سے رج کو دور کیا وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے دور کیا. جس کو قریب کہا جائے جب وہ اتنا دور ہوتا تو جس کو قرآن بھی دور کہتے وہ کتنا دور ہوگا. تو رئیس اور اہل بیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جوئے کو کہا یہ رئیس ہے، اہل بیت کے بارے میں کہا جہاں رئیس ہوگا وہاں اہل بیت نہیں ہے، جہاں اہل بیت ہے وہاں رئیس نہیں. اب مطلب کیا؟ اس گھر میں جوا گئے اہل بیت تو وہاں کبھی نہیں آ سکتے. میں نے اس قسم کے کئی واقعات سیرت کی کتابوں سے پڑھے کہ جہاں مثلا گانا ہوتا، جہاں مثلا بے پردہ عورت ہوتی، مگر وہ پھر بھی روایتیں جن کے صحت اور سکون پر بحث ہو سکتی ہے کہ راوی صحیح ہے کہ غلط. یہ تو سیدھی سادھی قرآن کی آیت ہے، دونوں قرآن کی آیت ہے. جہاں رشت ہے وہاں اہل بیت نہیں، جہاں اہل بیت ہے وہاں رشت نہیں. کتنے گناہ ایسے ہیں جنہیں قرآن نے رشت کہا، اور کتنے گروہ ایسے ہیں جن سے قرآن نے رشت کو دور کیا. گروہ میں بھی صرف اہل بیت ہیں جن کے بارے میں کہا گیا رشت نہیں، گناہوں میں بھی صرف شراب اور جوا ہے جس کو قرآن نے رشت قرار دیا. تو ذرا سوچیے کہ جہاں رشت آ جائے گا اہل بیت آ ہی نہیں سکتے. جو دیوا انکھوں اتنا دور اتنا دور اتنا دور کیا گیا، قیامت بھی اتنے فاصلے پر نہیں ہے جتنا رشت اہل بیت سے دور. تو جہاں اہل بیت کو لانا ہے رشت کو ہٹانا ہوگا. جہاں رشت آ گیا وہاں اہل بیت کبھی نہیں آ سکتی. اب اس کے علاوہ بھی آیت میں آگے چل کے بہت اہم اہم باتیں، مگر مومن کے لیے اتنا ہی کافی. بات نامکمل رہی، مگر خدا نے زندگی دی تو درس کا سلسلہ تو ابھی چلتا رہے گا. تو صرف یہ دیکھتے ہو کہ مسائل کا وقت متاثر نہ ہو، یہاں پر میں اپنی بات کو روکوں. اور پہلا سوال، ابھی بات نامکمل ہے لیکن اپنی حد تک پوری ہو گئی. یہ قرآن ایک اپنی اعتبار سے بات کی ترازو لے کے ہم کو بٹھا دی، کہ ایک طرف گناہ کا عذاب رکھو، دوسری طرف حاصل ہونے والا نفع رکھو. ایک محبت میں اہل بیت کے حوالے سے بات کی، اور کہا چھوڑ دو ساری ہے، بس یہ یاد رکھو کہ یہ رشت ہے اور آج محمد والے کے پاس رشت ہو ہی نہیں سکتا. اسے پتا کہ اگر میں اپنے گھر میں رشت لایا تو پہلے اہل بیت کو نکالنا ہوگا. نکالنا کیا ہوگا؟ اہل بیت خود ہی چلے جائیں گے. اب دیکھیں کہ یہ مسئلہ جو میں نے ایک پورا موضوع بنایا، بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہاں کے موضوعات خالی سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں جو یہاں ہو، ایک عام سی بات ہوتی ہے. لیکن اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے بتا دوں. مسئلہ اب مسائل شروع ہو، رشت جوا، جوئے کی بے شمار قسمیں، لیکن بہت ہی واضح جو آپ سے ہر ایک کے سامنے، ایک تو جو کھیلوں پر جوا ہو رہا، یہ بھی پکا پکا وہ جوا جس کے لیے قرآن نے یہ دونوں لفظ استعمال کیے، اسم کبیر بھی کہا ہے بڑا گناہ، رجسن بھی کہا ہے اہل بیت یا اثار سے باندھنے والوں کے پاس جو نہ پائے گا. لیکن چپ، کھیلوں کے حوالے سے جوا کم از کم اس طبقے میں نہ ہونے کے برابر، جو یہاں آئے کہ نہ آئے لیکن ایسی تقاریر سن لیتا ہوں. مگر پرائز بانڈ کی پرچی بھارت ایک ایسا موضوع ہے جو اکثر مجالس میں اشارتاً آتا، لیکن سمجھ لیجئے کہ آج کی ساری تقریر خاص ان دو تین گناہوں کے لیے جن میں اہم ترین ہے پرائز بانڈ کی پرچی. ماہ رمضان سے پہلے کے دور ایک تقریر ہوئی تھی جو تقریباً 4.5 گھنٹے کی بن گئی تھی، جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا سے یقیناً ہمارے مرادی اور مجتہدین ایک ایک چیز کی حقیقت کو سمجھ کر فتویٰ دیتے. چنانچہ ایسا بھی نہیں ہے جیسا بات ہے شیعہ مسالک میں کہ ہر جو چیز ان کو نہیں لگے اس کو حرام کھانا دے. یا آج تک یہ نظریہ کہ تصویر کیمرے یا ویڈیو کی بھی ہو تو حرام, حتیٰ یہ کہ کرنسی نوٹ پر بھی ہو تو حرام, اور خالی تصویر کھینچنا نہیں اس کا دیکھنا بھی انہوں نے حرام قرار دیا. چنانچہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر خبروں کا دیکھنا بھی حرام. اسی انداز ہر وہ جدید زمانے کا بزنس جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا صرف آسان کہا جائے کہ یہ حرام, بینکنگ کا پورا نظام حرام, انشورنس کا پورا نظام حرام, پرائز بانڈ یا اس قسم کے دیگر تمسکات جو اگر جائز طریقے سے ہو تو ملک کی معیشت خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ترقی پذیر ممالک کی معیشت میں اس کا حصہ ہوتا ہے, وہ سب حرام. اس لیے کہ نہ سمجھ ہے اور نہ سمجھنے کو تیار. مگر ہمارے مراجع کیا ایسا تو نہیں, چنانچہ جدید ترین مسائل پر جدید ترین معلومات کی روشنی میں بحث ہوتی ہے. اور یہی وجہ میں نے اشارہ کیا کہ پورے بینکنگ کا سسٹم غور و فکر ہوا, اس کے اندر کئی حلال چیزیں بھی نکلی کئی حرام بھی, وہ بیان آ چکا. تو اسی طریقے سے ایسا نہیں کہ پرائز بانڈ پہ سسٹم کو سمجھے بغیر فتوا دے دیا. یہی وجہ کہ عام طور پہ جو پرائز بانڈ ہے اس کی لین دین اور اس کا انعام کافی حد تک اس کے حلال کی گنجائش ہے. میں اس مسئلے کو آج چھیڑنا نہیں چاہ رہا, لیکن جو حرام کھلا کھلا حرام اس کے اندر قطعاً گنجائش نہیں. اجتہاد کا مطلب حرام خدا کو حلال بنانا نہیں ہوتا, صرف یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ خدا نے کس کو حلال کیا کس کو حرام. تو پرائز بانڈ کے خصوصاً اب جو پرائز بانڈ ہے اس کے حلال ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اب اس لیے کہا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 11 روپے کا پرائز بانڈ بھی کمی چلا کرتا تھا, اس میں 1 روپیہ ضائع ہو جاتا تھا, لیکن اس وقت وہ اپنی جگہ. مگر جو پرچیوں کا نظام چل رہا اور نہ صرف یہ کہ چل رہا ہے بلکہ اتنی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا کہ جیسے جنگل کی آگ, کراچی جیسے شہر میں نظر آئے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کاسموپولیٹن سٹیز کے بڑے بڑے شہر بنا دے کبھی کہ ہر قسم کے اچھائی اور برائی کا مرکز ہوتے. لیکن میں نے چونکہ ایسے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی یہ دیکھ لیا کہ جہاں پینے کا پانی نہیں مل رہا مگر پرچی کے کاروبار کی دکانیں کھل گئی, آٹا نہ ملنے کی وجہ سے وہاں ہنگامے ہو رہے تھے اور پولیس کو فائرنگ کر رہی تھی, لیکن پرائز بانڈ کی پرچیوں کا کاروبار وہاں بھی جاری تھا. تو جیسا کہ معصوم کی آدھی حدیث میں نے درس میں پڑھی تھی تو آدھی حدیث مسائل میں آ کے پوری ہو جائے کہ دو چیزیں آدمی کو بڑا تجربہ دیں گی, ایک عمر کا گزرنا اور ایک سفر. تو اس گزشتہ 1.5 مہینے کے سفر جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جہاں آٹا ملے, پینسلیں اگر ختم ہو جائے تو اگلے ہفتے وہ منڈی جائے گا بڑے شہر کی, وہاں سے خرید کے لائے, پرائز بانڈ کی پرچی کی دکان کھولی. اب اگر تقریر چل رہی ہوتی تو شاید میں ایک آدھ وہ جملہ کہہ دیتا جو آج کل امریکن فاسٹ فوڈ کے ریسٹورانٹ اور غیر ملکی مشروبات بڑی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی تیزی سے چل پڑ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے دیہات جہاں دوا نہیں ہے, اسٹیشنری نہیں ہے آٹا نہیں, اب وہاں بھی مدد ٹیکسی کو پہنچی ہوئی چاہے کوئی معاشروں کی اسپردہ ہے سنگھاری میں نہیں, لیکن وہ تفریح کا ہوا. مسائل کی حد تک تو سیدھی سادھی بات کہ پرائز بانڈ کی پرچی یقیناً اس جوئے میں شامل کہ جس کے بارے میں آج آپ نے آدھے گھنٹے کی تقریر سنی, اور اس میں ایک بات ایسی رہ گئی جو باقاعدہ ایک اور حوالے سے بہت کہیں وہ آئندہ آئی, اور وہ قرآن کی آیت ہی آیت ہے, میرا اپنا کوئی لفظ نہیں. تو یہ 100% روایت کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں. تو اس پرچی کا بیچنا, اس کا خریدنا, اس کے کاروبار میں کسی طرح بھی حصے دار بننا, یا یقینا اس پر وہ حدیث آئے گی جو آج کل بعض مراجع مانتے ہیں بعض نہیں مانتے. شطرنج کے بارے میں, شطرنج کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے نا کہ اس کا خریدنا, اس کا بیچنا, اس کا رکھنا, اس کا کھیلنا, اس کا دیکھنا, ان سب لوگوں پہ اللہ کی لعنت. اچھا حدیث کا لفظ لعنت شریعت کے فعل حرام کے مترادف نہیں. اگر ایک حدیث میں لعنت ہے, لعنت کا مطلب یہ نہیں کہ کام حرام, لعنت کا مقصد یہ کہ یہ رحمت خدا سے دور ہے. مگر آدمی رحمت خدا سے دور ہوتا ہے بعض اوقات حرام کر کے اور بعض اوقات کوئی مستحب کام چھوڑ کے. دیکھیں یہ بہت اہم نقطہ میں بتا رہا ہوں, خدا معلوم یہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط. لفظ لعنت اور لفظ حرام مترادف نہیں, یہ یاد رکھیے. اگر کبھی آیا کھلا کام کرنے والے پہ اللہ کی لعنت, اس کا مطلب ہی نہیں کہ کھلا کام حرام. لعنت کا مقصد یہ کہ اس کے گھر پر رحمت رہے, نماز شب نہ پڑھنے سے بھی رحمت چلی جاتی. لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر نماز شب واجب ہو گئی. تو لعنت الگ چیز ہے, حرام الگ چیز. تو جوا شطرنج کے حوالے سے سات آٹھ آدمیوں پہ پیغمبر نے لعنت بھیجی, ان میں سے بعض آدمی حرام کام کر رہے تھے, یعنی خریدنا بیچنا کھیلنا, اور بعض آدمی مکرو کام کر رہے تھے, رکھنا اور دیکھنا. جوئے کی پرچی جس تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہی, اس حوالے سے یہ ایک مسئلہ یعنی پرائز بانڈ کی پرچی جس کے اندر آپ نے پیسے دیے. اب ہو سکتا ہے پرچیوں کی تو بہت قسم ہے, چنانچہ میں واضح کروں کہ جس کے اندر آپ نے پرائز بانڈ پوری قیمت دے کر مسئلے کو مزید آگے بڑھایا ہے. ایک دوسری بات سنی کہ سوال یہ پیدا ہوتا, اب یہ بات ہو گئی, یہ والا عمل تو بالکل حرام ہے, اس میں کسی قسم کوئی فقہی نتائج یا گنجائش نہیں. اب اس کے بعد آ گئی اسلام کا اصل مسئلہ. پھر مسائل میں تو سارے مسائل آئے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جوا حرام. جوا کسے کہا جاتا؟ اس حوالے سے دو چیزیں پہلے واضح ہو جائیں, اس کے بعد پھر ان کی شکیں نکلیں. پہلی چیز, بعض ایسی چیزیں جن چیزوں سے کھیلنا جوا کہلاتا, اور بعض اوقات کوئی کھیل ویل نہیں, شریف ہونے والے اپنا کوئی مال تھوڑا تھوڑا کر کے آپس میں ملا, اور یہ طے پایا جائے کہ جس کا نام نکل آئے گا یہ اس کا ہوگا, باقی لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. ایک تو وہ ہے کہ اپنا کوئی مال, چاہے روپے پیسے کی شکل میں ہو, چاہے جائیداد کی شکل میں ہو, چاہے کسی عمل کی شکل میں. جیسے مولا کے زمانے کا جو بہت ہی مشہور ایک واقعہ, یہ طے پایا کہ جو سب سے زیادہ گوشت کھائے گا یہ بکری اسے دی جائے گی کھانے کا مقابلہ. مولا نے اس کو پھینکوا دیا, ناجائز قرار دیا, ایک لمبی بحث. تو خلاصہ یہ کہ ایک طریقہ تو یہ, لیکن اس طریقے کے اندر ایک خیال یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جوا, ایک چیز ہوتی ہے جوالا. اچھا یہ ہے, میں نے بہت بڑی زبان کی غلطی کر دی, میں دو جیم جمع کرنے جا رہا تھا, بہرحال جوا اردو کا لفظ ہے بلکہ ہندی کا, اور جوالا عربی کا لفظ. تو ایک چیز ہوتی ہے پیمار, ایک چیز ہوتی ہے جوالا. جوالا ان چند مسائل میں سے ایک ہے جس کی آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہو گئی, اور یہ بڑھتا چلا جا رہا. ماہ رمضان کے آخر میں محفل جا پڑی, ایک مسئلہ آیا تھا حرج, اور میں نے کہا کہ پرانے فقہا اس مسئلے کو لکھتے تھے لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی, تو دو مسئلے تین مسئلے. آج خاص طور پر مغربی دنیا میں رہنے والے اور حرج چاہے ہمارے ملک والے کر, اس کے 50% سے زیادہ مسائل حرج سے حل ہوتے ہیں. اسی طرح جو والا فوجی اور مسائل میں دیکھ لیجیے, شاید چار مسئلے ہیں بس, آدھا سفارش والا. لیکن موجودہ کتنی بھی کاروباری ترقی ہو رہی, یہ جو بزنس ہماری بہت ترقی کر کے کمپلیکیٹڈ بن رہی, اس میں یہ جوالا بہت اہم بن رہا. خیر اس کی مزید تشریح تو جب ہم الگ الگ موضوعات پر بحث کریں گے تب آئے گی, لیکن جوالے کا خلاصہ انعام جو اسلام میں بالکل جائز ہے, اور اسے غیر شیعہ وہ لوگ بھی جائز سمجھتے ہیں جو سود اور انشورنس اور یہ سب چیزوں کو آرام کرتے ہیں. اچھا جوالے کی ایک تو بہت ہی آسان سی شکل ہے جو توضیح میں آئی ہے یا پرانی کتابوں میں, اخبار میں آتا ہے تلاشے گمشدہ, کسی کا پرس کھو گیا, کسی کی گاڑی چوری ہو گئی, کسی کے کاغذات گر گئے, کسی کا کتا کھو گیا, کسی کا بچہ کھو گیا, اور کسی کے کوئی ضعیف بزرگ گھر سے نکلے اور غائب ہو گئے, تلاشے گمشدہ, اتنا انعام دیا جائے گا. یہ ہے جوالا. جوالا اسلام میں بالکل جائز, اور انشورنس کو بھی آج ہمارے کئی مراکز جوالے کی ایک شکل بنائی. خیر اب یہ الگ موضوع ہو جائے گا. کم از کم آج کے دن جہاں میں نے تقریر بالکل سیٹ ایک موضوع پہ کی, میں اپنے موضوع سے مسائل میں بھی نہیں رکھنا چاہتا ہوں. جوالا الگ چیز, جوالا کیسے مطلب کرکٹ کا میچ ہو رہا, جو چیز جائے گا اسے ٹرافی دی جائے یا جو 50,000-60,000 امریکن ڈالر کا انعام, یہ جوالا, یہ بالکل جائز. یعنی کھیلنے والے 22 کھلاڑیوں اپنی دیش سے پیسے ملا کر پھر یہ نہیں طے کیا تھا کہ جو جیت جائے وہ اس کو لے. جہاں پر ایسی صورت ہو جو میں نے ابھی بتائی ہے وہ حرام ہے. اور اپنے پاس محلے کی ٹیموں میں جب مقابلہ ہوتا تو کبھی اپنی غربت کی وجہ سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہوتا, یہ پوری ایک ٹرافی خریدے تو سارے کھلاڑی تھوڑا تھوڑا گنجا جما کر کے ٹرافی خریدتے. اور اعلان کیا جاتا ہے کہ دو ٹیموں میں جو جیت گئی وہ لے کے جائے گی. یہ بہرحال ہرا کسی اور مجبوری کی بنا پر, آپ کی نیت جوا کھیلنے کی نہیں, لیکن کسی اور مجبوری کی بنا پر آپ جوئے میں حصہ لے لیں وہ حرام تو رہے گا. تو اس اعتبار یہ والا طریقہ کار غلط. لیکن اگر اس کے مقابلے کوئی ان دونوں ٹیموں سے ہٹ کر کوئی صاحب کھڑے ہو جائے اور وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں اپنی طرف سے ایک انعام رکھتا ہوں, جو ٹیم جیتے گی وہ اس کو لے جائے, وہ بالکل جائز انعام. کچھ والا یہی انعام باقی جو چیزیں, یعنی امام خمینی جیسا مرجی جو تقریباً بینکنگ کے پورے نظام موجودہ شکل و صورت میں حرام قرار دیتے ہیں سوائے کافر بینک والے, وہ تفصیل تو آ چکی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ ہولڈر کو ترغیب دلانے کے لیے جو انعام دیتے ہیں وہ بالکل جائز ہے. اگر اس کا نتیجہ یہی کہ پھر آپ کی زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ کھولے گا, لیکن چاہیے یہ بینک کی مثال میں نے اس لیے دی تاکہ جو بینک تو بہرحال 80% سودی ادارہ, تو جو بالکل حلال ادارے, کیونکہ آج کل یہ انعامی اسکیمیں بہت آتی ہیں, جس کا نتیجہ کیا کہ اس کمپنی کی پروڈکٹ زیادہ بکے گی فقط اس انعام کی وجہ سے, وہ جوا نہیں, وہ انعام ہے, جوالا ہے اور اس کی بالکل اجازت ہے. صابن ہو, جیسے آج کی اخبار میں بچوں کے شاید پوٹیٹو چپس کے بارے میں کچھ آیا, وہ کمپنی نے مجھے کچھ پیسے دیے ہوتے تو میں اس کا نام بھی لے لیتا, لیکن نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس قسم کی اسکیمیں تو نکلتی رہتی. یہ کہلاتا انعام. تو انعام کی سب سے بڑی چیز یہی, انعام کی سب سے بڑی خصوصیت یہی کہ انعام اس آدمی نے اس انعام کے پیسے میں اپنا حصہ شامل نہ کیا, وہ 6 روپے کے چیز سے 6 ہی روپے کیا وہ تو ٹھیک ہے کہ پھر اس کے بدلے جو انعام نکلے گا وہ صحیح. یہاں پر ایک چالاکی اور کی جا سکتی ہے, وہ یہ کہ 6 روپے کے چپس کا پیکٹ اس کی قیمت 7 روپے کر دی اور اس کے بعد انعامی اسکیم شروع کی. لیکن اعلان یہی ہے کہ یہ چپس کا پیکٹ 7 روپے کا, یہ نہیں کہ چپس 6 روپے کے ہیں 1 روپیہ اس اسکیم میں حصہ لینے کی وجہ سے آپ کو ڈالنا. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بہرحال ناپ چاہے سیدھی سیدھی پکڑ لی, چاہے ہاتھ گھما کے پکڑی, مگر تقریر میں تو اس کا جواب کبھی دے دیا جائے گا کہ ایسا نہیں. یعنی یہ بالکل وہی بات کہ جیسے اگر کوئی کافر کہہ دے کہ ویسے زنا کر لیا یا اس عربی کا سیوا پڑھ کے زنا کر لیا, بات تو ایک ہی ہو, نہیں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اس طریقہ کار کے بدلنے میں. میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں, وہ خلاصہ یہ کہ جوالا یعنی انعام وہ بالکل چاہیے, مگر انعام اسی کو کہتے ہیں کہ شریک ہونے والوں اس انعام کی قیمت میں اپنا کوئی حصہ نہ رکھا ہو اور اس حصے کی وجہ سے انہوں نے مقابلہ نہ کیا ہو. لیکن اگر باہر سے کوئی آدمی آتا, اب کم ہو گئے یہی صورت کہ آپ دونوں کھیلیے, جو جیتے گا میں اسے 10,000-20,000-1,00,000-2,00,000 کا انعام دوں گا, وہ جائز رہے. جو کہ محلے کی ٹیموں اکثر یہ غلطی ہوگی کہ بچے پیسے ملا کے ٹرافی خریدتے اور اس کے بعد جیتنے والا اس کو لے جاتا ہے, وہ جائز نہیں. مگر اصل چیز ہماری یہ نہیں تھا خیمار یعنی جو تو جو ایک طرح پر کار کو وہ یہ آدمی کسی جائز کام میں پیسے ملا اور اس کے بعد جو آگے بڑھ جائے, جو کامیاب ہو جائے, وہ سب کے پیسے لے جائے, یہ ہے جو. اور جوئے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز, بلکہ میں اپنا انداز بدل چھوڑ, مرحوم آغا خن اور مرحوم امام خمینی اور موجودہ مراجع میں اگر کسانی کی ایک عبارت ہے وہ پڑھ کے سنا دو. فرماتے ہیں کہ جب کبھی کھیلنے والے کسی ایسے کسی بھی مقابلے میں حصہ لیتے کسی بھی مقابلے میں اس کی جا سکتے ہیں تاکہ یہ مقابلہ یا تو کسی ایسی چیز سے ہو رہا جو آلات قمار کہلاتے اور یہ ایسی چیز سے ہو رہا ہے جو آلات قمار نہیں. آلات قمار کے مقابلے کی بھی دو قسمیں, یا شرط لگا کے مقابلہ ہو رہا ہے یا بغیر شرط, اور بغیر آلات قمار کی بھی دو قسمیں, یا شرط لگا کے مقابلہ ہو رہا ہے یا بغیر شرط. فرماتے ہیں کہ جو چار قسمیں بنی اس میں پہلی قسم حرام ہے, دوسری قسم حرام ہے, تیسری قسم حرام, مگر اثر یہ ہے کہ چوتھی قسم جائے. یہ تو ہو گیا بالکل مسئلے کا خلاصہ. اب ذرا چیز کی تفصیل میں جا رہا ہوں, اور جو معذرت میں نے شروع میں کی وہی معذرت آخر درس میں بھی کچھ ہوں. اب وہ اتوار ہے کہ جب میری ایک طویل حد کی راستی ہوتی اس لیے میں زیادہ وقت آپ کو نہیں دے سکتا ہوں, یا یہ کہیے کہ آپ کا زیادہ وقت نہیں دے سکتا ہوں. آج جو بات نامکمل رہ جائے تو آئندہ اتوار کو مکمل ہوگی, تو بات پوری نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن جو توجہ کے ساتھ میرا جملہ سن چکے ان کے لیے تو پورا مسئلہ واضح ہو. صرف اس میں ایک دو چیزوں کی وضاحت. پہلے تو اس مسئلے میں ایک لفظ آ گیا آلات قمار. یہ کسے کہتے ہیں؟ یہی وہ مشکل ترین لفظ ہے. لفظ آسان, اس کو سمجھے بغیر اس کے اوپر بحث کرنے والوں نے ایک پریشانی پیدا کر دی ہے شطرنج کے حوالے سے. آلات قمار ایک یہ لفظ ہے, ایک لفظ ہے آلات قمار. گانے کے حوالے سے پڑھا میرا دل کہتا ہوں جب جو آخری دو تقاریر ان میں دیکھ کر پھر اس پر کر دوں, تاکہ جو قسم کا کنفیوژن ہے کہ کون سا گانا حلال ہے کون سا حرام ہے, خصوصاً انقلاب اسلامیہ ایران کے بعد. وہ ذرا واضح, یہی مسئلہ شطرنج کے حوالے سے بھی پیش آ رہا انقلاب اسلامیہ ایران کے بعد. ہمارا آج کا درس 8 فروری, آئندہ درس 15 فروری, ان دو کے درمیان 11 فروری انقلاب کی سالگرہ بھی آ رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک رفت ملے گا, لیکن بات سن لیجیے. آلات قمار یا آلات غنا, خاص وہ انسٹرومنٹ یا آلات یا چیز جنہیں غنا کے لیے بنایا گیا یا جنہیں قمار کے لیے بنایا گیا. چونکہ آج کا موضوع آلات قمار ہے, اس لیے اس بات کو ہم صرف یہاں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ دو میں سے ایک پکڑی ارادہ کیا ابھی ابھی میں نے غنا کے حوالے سے ہوگی تو اس میں آلات غنا کی وضاحت ہو. آلات قمار ایسی چیز جنہیں معاشرے کے ان لوگوں جو شریعت وغیرہ کو نہیں مانتے تھے اور جوا کھیلنا چاہتے تھے جوئے کے لیے بنایا گیا, یا شریعت مقدسہ کے نازل ہونے سے پہلے سے وہ چیزیں چلی آ رہی ہیں, خواہ بنائی اس لیے کہیں کہیں کے ذریعے سے جوا کھیلا جائے, وہ کہلاتی ہیں آلات قمار. اب اس میں دیکھیے تین باتیں آتی ہیں. نمبر ایک چیز جوئے کے لیے بنائی گئی کبھی, چاہے 100 سال پہلے, چاہے 1000 سال پہلے, چاہے 2000 سال پہلے. 2000 سال پہلے شریعت ابراہیمی ہوگی, لیکن ہماری بات اس وقت اس آخری شریعت سے, اس سے بھی پہلے جوئے کے لیے بنائی گئی اور اب سب چلی آ رہی, اور ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ جوئے والی چیز ہے. ایسی اگر کوئی چیز ہو اس پر تو نہ کسی مرجع کی بحث ہے نہ کسی عالم کا اختلاف. اب ایسی چیز کون سی ہوگی اس پہ شاید بحث, لیکن مہاراج جس کو مان لے کہ جب سے بنائی گئی آج ابھی تک 1999 کے شہر کراچی تک اسے جوئے کی چیز ہی مانا جا رہا, یہ تو ہو گئی پکی پکی آلات قمار میں شامل. نمبر دو, ایسی چیز جو کبھی جوئے کے لیے بنائی گئی تھی لیکن آج کل اسے بالکل جوئے میں استعمال نہیں کیا جا رہا, یہاں تک کہ لوگ بھول بھال گئے کہ اس کا کوئی تعلق جوئے سے تھا, کسی قسم کا کوئی ربط ہی اس چیز کا جوئے سے نہ رہا, تو وہ بالکل حلال چیز ہے. کیوں؟ وہ آلات قمار سے باہر چلی. جیسے اب یہ مثال میں صحیح تو نہیں دے رہا ہوں, لیکن جیسے بعض احادیث یہ واجبات والی حدیث نہیں. اخروٹ بادام اور انڈے سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا. اور یہ حدیث آپ کو ملے گی شہید دستغیب کی کتاب گناہان کبیرہ اردو ترجمے کی تیسری جلد 14 گناہ جو ہے. ایک دو حدیثیں ایسی امام نے ان چیزوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا. اس لیے کہ پہلے زمانے یہ اخروٹ اور بادام اتنا زیادہ جوئے میں استعمال ہوتے ہیں کہ کھانا پینا تو شاید ہی کسی کے ذہن میں رہا ہو. اصل مقصد ہی اس کا یہ جوا اتنا زیادہ. پھر یہ اس منزل پہ نہیں آئی کہ امام نے حرام کرا دیا, بلکہ ایک بس یہ کہا کہ ان چیزوں کو چھوڑ. اب چھوڑ دو کے اندر وضاحت ہے, لیکن آج صرف ایک مسائل کا خاکہ تو بنا رہا ہوں, اس پر رنگ بھرا جائے گا آئندہ اتوار کو. تو وہ چیز جو چوہے کے لیے بنائی گئی یا استعمال ہوتی رہی, لیکن اس کے بعد زمانہ گزرنے کے ساتھ اب اس چیز کا کوئی تعلق چوہے سے نہیں ہے. یہاں تک کہ کسی نئے آدمی کو بتا دے کہ یہ چوہے والی چیز ہے تو وہ حیران ہو جائے. جیسے آج کے اگر کسی بچے سے انڈے یا اخروٹ کے بارے میں کہا جائے تو شاید اس کی سمجھ میں بھی نہ آئے کہ یہ کیا چوہا ہے. اور پہلے حالت یہ تھی کہ اگر آپ بازار میں کسی کو دیکھتے جو ایک درجن انڈے خرید کے لیے جا رہا ہے, وہ اپنے دوست سے کہتے تھے دیکھو بولا صاحب آج رات کو بھی چوہا کھیلنا چاہتے ہیں. یعنی ہاتھ میں اس کے بازار سے خریدے ہوئے انڈے دیکھتے ہی ذہن میں خیال آتا, بالکل خیال نہیں آتا تھا کہ شاید یہ ناشتے کے لیے لے جا رہا ہے یا رات کے کھانے کے لیے لے جا رہا. سردی بہت ہے لحاظ کے اندر ابلے ہوئے انڈے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور, ایسی کچھ بات نہیں. جیسے ہی یہ چیز نظر آئی فوراً ہم جا کے دیکھا آج کھلا تھا آپ کے یہاں باقی چل رہی. تو یہ ایک ماحول رہ چکا. آج کے کسی نوجوان سے کہا جاؤ تو یقین ہی نہیں آئے. لیکن یہ چیز بہت اہم ہے جس سے شطرنج کا مسئلہ حل ہو رہا. اور نمبر 3 ایک ایسی چیز جو ہمارے زمانے میں بنی ہے اور ہمارے سامنے اس کو جوئے کے لیے بنایا گیا. یعنی جوئے کی وہ ساری مشین جو بڑے بڑے کیسینوز مثلاً امریکہ میں لاس ویگاس بہت مشہور تھا, اب تو خیر ایسے جوئے خانے امریکہ ہی میں کئی جگہ کھل گئے, یا یورپ میں مانٹی کارلو کے جوئے خانے کتنے مشہور, خاص بنائی وہاں کے لیے جاتی جو ہوتی ہی جوئے کے لیے, بھیا گھمائیے اور گیند پھینکیے اور نمبر پہ آ جائے, یہ تو ہمارے سامنے کی بنی ہوئی. تو یہ 3 قسم کی چیزیں ہو گئی. اب ایک مختصر سی وضاحت وہ بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کتاب میں بار بار نہیں لا سکتا ہوں. آج میرے ہاتھ میں یہ 2 کتابیں ہیں مختصر, ان کے 2-3 مسئلے سنیے جو میں نے اب تک کا اسے ذہن میں رکھی, ان کو ملا کر ان کا رب آئندہ اتوار کو آئے گا. امام خمینی اور آغا خامنائی کے حوالے سے یہ چیز ساری خاصی مشہور ہو گئی کہ شطرنج کیوں پہ آج کل ان چیزوں میں آ گئی ہے جو کبھی جوئے کے لیے بنے ہوں گے, لیکن آج کل اس کا جوئے سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے اس کا کھیلنا بالکل حلال ہے. دیکھیے ساری گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ مسئلے کو نہ جاننے والے, نہیں یہ غلط میں نے کہا, فقہ کو نہ جاننے والے جب کبھی کسی مرضی سے فقہ کا مسئلہ سنتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے الفاظ میں ڈھال کے پیش کرتے ہیں. انگریزی زبان میں میٹرک میں یا 6 کلاس میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے جس پر ہم نے بڑی مار کھائی, لیکن اس کے باوجود ہماری سمجھ میں نہیں آئی, ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں چینج کرنا. مسائل جو جانتا ہے نا اس کے لیے تو اختیار ہے کہ مرضی کی بات کو اپنے الفاظ میں پیش کرے, ورنہ جو لفظ ہے ویسا ہی نقل کر دو. کیونکہ اگر تمہیں فقہ کی اصطلاح نہیں پتا اور تم نے اپنے حساب سے اس لفظ کو بدلا تو بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی. اس کی ایک مثال یہی شطرنج کا مسئلہ میرے ہاتھ میں آیت اللہ خامنائی کے استفتاءات سے مشتمل ایک مختصر سا کتاب چاہ چنانچہ اس کے اندر ایک لفظ ہے, پھر بھی آپ اس لفظ کو اتنا نہیں سمجھیں گے, اس کے لیے آئندہ اتوار کا انتظار کریں, خالی لفظ بول لیں. سوال کیا گیا ہے سوال نمبر 133, شطرنج کے بارے میں آپ کا کیا ہوگا جواب؟ جس مکلف پر یہ واضح ہو چکا کہ شطرنج کے مہرے اب آلات قمار میں شمار نہیں ہوتے, اس کے لیے سب کو نقصان کے بغیر اس کا کھیلنا جائز ہے. یہ بھی ہمارے خامنائی کی عمارت ہے, امام خمینی نے تو یہ عمارت بھی نہیں کہی تھی. امام خمینی کا جملہ یہ تھا آنے والے زمانے عمارت یہی بس اتنا فرق تھا, یہ عمارت پھر سنی جس مکلف کو یہ یقین ہو چکا ہو یہ شطرنج کے موہرے اب حالات دماغ میں شمار نہیں ہوتے, اس کے لیے جائز. امام خمینی نے اس عبارت سے پہلے جملہ اور بڑھا دیا, ان کا جملہ سنی, باقی یہی عبارت. آنے والے زمانے جب مکلف کو یہ یقین ہو جائے کہ شطرنج اب حالات دماغ میں شمار نہیں ہوگا, اس وقت اس کے لیے کھیلنا جائز ہوگا. تو امام خمینی کی عبارت کو اور زیادہ اس مسئلے کو واضح کر رہی ہے. لیکن اس میں جتنی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کو ذہن میں رکھی, اور ایک لفظ اور میری طرف سے سن لیجیے, اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ اتوار کو, آج وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا. وہ یہ کہ یہ جو ایک جملہ آیا نا کہ جس مکلف کو یقین ہو چکا ہو فقہی اعتبار, اس جملے میں ایک چیز اور ہوتی, وہ یہ کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مکلف کو کس علاقے میں یہ یقین ہو رہا. جیسا میں اس کے لیے اکثر ایک مثال دیتا ہوں, کیونکہ آئندہ اتوار کو یہ ساری باتیں دوبارہ آئیں گی, تو میں بات کو مختصر رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ کا کوئی یہ کتوار ضائع ہو. عیسائیت کی ایسی نشانی کہ انڈے کے بارے میں اگر میں نے کہا کہ کوئی آدمی بازار سے ایک درجن انڈے خرید کے لے جا رہا, تو لوگ ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہیں گے دیکھیے آج نواز صاحب رات کو جوا کھیلنا چاہتے, آج کے بچے اس کو یقین نہیں کریں گے کہ کیا کبھی ایسا بھی ہو چکا. مگر ٹائی کے بارے میں آپ کی کچھ بزرگ بھی بتائیں کہ ان کے زمانے میں ٹائی ایک ایسی چیز کہ اگر ٹائی لگا کر کوئی آدمی کسی دیہات سے چلا جاتا تو دور دور سے دیہاتی ایک دوسرے کو کندھے مار کے کہتے تھے کہ دیکھو کوئی کرسچن آ گیا, اس کو گالی دینے کے لیے سمجھتے چاہیے دور سے اس کے قریب صاحب بغیر. یا جیسے قادیانی حضرات کی ایک خاص داڑھی اور یہودیوں کے سر سے ایک مخصوص ٹوپی, کیونکہ آپ نے تو یہودی دیکھا ہی نہیں, اگر کہ کافی طویل عرصے رنچوڑ لائی میں یہودیوں کی عبادت گاہ رہی, لیکن خیر جن لوگوں نے دیکھا مثلا یورپ کے کسی ایئرپورٹ ہم جاتے ہیں اور لوگ ہمیں مجلس کے لیے لینے آئے, ایک بار کہتے مولانا وہ دیکھیے آج پوری ایک یہودیوں کی فلائٹ آئی. کیسے پتا؟ آپ ہر ایک کو جانتے ہیں؟ میں جانتے تو نہیں, لیکن ان کی ٹوپی بتا رہی ہے کہ یہ یہودی ہے. تو اب ویسی ٹوپی اس علاقے میں حرام. تو یہی مسئلہ آغا خامنائی کا اتنی وضاحت کے ساتھ کہ اگر ایران کے کسی شہر شطرنج کو دیکھ کر اب اسے آلات اعتبار نہ سمجھا جائے تو یہ اس شہر کا مسئلہ ہے, یہ کراچی کا مسئلہ نہیں. اور اگر کراچی میں بھی فرض کیجیے یہ ماحول بن جائے تو یہ لاڑکانہ یا دادو کا مسئلہ نہیں رہے گا. یہ وضاحت آئندہ آئے گی, لیکن بعض لوگوں کے لیے میرا اتنا جملہ بھی کافی. اور آئیے دو تین مسئلے آگے سیستانی کے سن لیجیے, اور اس کے بعد ان مسائل کو جوڑ کر آگے ہوئی اور خمینی کے نظریات کے ساتھ بغیر کتاب لائے آئندہ درس دیا جائے گا. یہ دو تین مسئلے آگے سیستانی سے میں کتاب سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مہاراج بغیر کتاب سے سنے اس پہ یقین کرنا مشکل ہے. کتاب وہی ہے جس کا اردو ترجمہ 4-6 مہینے میں آپ کے ہاتھوں میں آنے والا. سوال نمبر 464, سوال نہیں ہے بلکہ فتوا مسئلہ. فرماتے ہیں کہ شطرنج کے ساتھ کو کھیلنا, لفظ جوا نہیں رہا, کھیلنا ہی جوا, شطرنج کے ساتھ کھیلنا تو ہر صورت میں حرام. یا حرم اللعب بالشطرنج سواء سوا انسان لعب بہا بے مال ہم بدون بات, چاہے پیسے لگا کے کھیلا جائے چاہے بغیر پیسے کے کھیلا جائے. وہ یا حرم و قضا, اسی طرح سے حرام اللعب بہا اس شطرنج کے ذریعے کھیلنا, بے واسطہ فی کمپیوٹر, اگر کمپیوٹر کے اندر شطرنج تو اس کے ساتھ بھی کھیلنا اسی طرح سے حرام ہے جیسے شطرنج کا عام حالت میں کھیلنا. اس کے بعد بس ایک دوسرا مطلب فرماتے ہیں, اس کے اندر دوسرے مسئلے میں احتیاط واجب ہے, رجوع کی گنجائش ہے. فرماتے ہیں کہ یہ حرم الحب کے ساحر آلات القباب, جو ہے کہ جتنے بھی آلات ہیں سب کے ذریعے کھیلنا حرام ہے, کل ورق جیسے تاش کے پتے. علاقان الحب کے مال, اگر تاش کو شرط لگا کے کھیل رہی لیکن بل احوت و وجوب ترک الحب پہ تاش کے ذریعے سے نہ کھیلو, نم یقین کے مالی نیزن چاہے شرط نہ بھی لگائی جائے, کیونکہ پرائز بانڈ کی پرچیاں اس کے بعد سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ دو چیزیں رائے. اس لیے میں نے اتنا فتوا کتاب سے پڑھ کر سنا دیا, لیکن میرا خود بھی یہ اندازہ ہے اور آپ کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ میں جب کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھتا ہوں تو مجھے الجھن ہونے لگتی ہے. میں الفاظ اپنے ناطے مسئلہ بیان کرنا زیادہ آسان سمجھتا ہوں. مسئلے کی سنجیدگی نہیں سنگین اور بلا وجہ بات چیزوں کو ایشو بنانے کی وجہ سے میں نے بطور احتیاط لفظ ملب پڑھ کے سنایا. آج کی تقریر اس اعلان کے ساتھ اختتام میں پہنچ رہی ہے کہ یہ والا موضوع بات مناسبتیں تھی. بات بھی تو خیر بچوں کے لیے تھی کہ آج کل کرکٹ چل رہی اور کرکٹ میں جوا, ورنہ امام زمانہ کا سپاہی بننے کے لیے پیٹ میں حرام رقمہ خصوصاً جوئے والا نہ ہو. نماز وہ بات رہ گئی, وہ جو آیت میں نے رشتن والی پڑھی نا اس کے بعد اسی آیت میں نماز کا تذکرہ. نماز وہ ہی نہیں پڑھی لفظ یاد رکھی. ایک ہے کہ نماز قبول نہ ہو, قرآن یہ نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے نماز ہی نہیں ہو سکتی اگر جوئے والا مال تمہارے پیٹ میں جا رہا. یہ جملے کی وضاحت مجھ پر ابھی اتار رہی. ساتھ میں حج کی تیاری ہے, حج مارے حرام سے نہیں ہو سکتا. رمضان میں ہر آدمی بخشا جائے گا, ابھی ہر کسی سے ایمان سنی کہ جوا کھیلنے والا نہیں بخشا جائے گا. چنانچہ اس موضوع ایک حصہ بھی باقی رہ گیا ہے تقریر میں بھی اور مسائل کے اندر. ابھی مختلف مسئلے آپ کے سامنے ڈھیر کیے گئے, اب انہیں جوڑ کر یہ موضوع مکمل کر کے کہ اسلام میں جوا کیسے کسے پھر اسلام میں بنا کسے کہتے یہ شروع کر دیا جائے گا تاکہ آخری تقریر تک یہ دونوں موضوعات پورے ہو جائیں. خود بخود دوسرا اعلان بھی آپ نے سن لی, جب دو اتوار باقی بچے ہیں وہ بھی اگر اللہ نے اتنی زندگی اور توفیقات دی, ایک 15 فروری کا, 14 فروری کا اور ایک 21 فروری کا. 21 فروری کو اس سال کا آخری درس ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہمارے درس ربیع الثانی کے آخر میں شروع ہوں, ربیع الاول کے آخر نہیں ربیع الثانی یعنی اگست کے اوائل میں. حج کی کلاس کی وجہ سے میری کچھ مصروفیات بھی آپ کے سامنے ہیں اور ویسے بھی وقت تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گیا, تو آج بھی میں آپ سے زیادہ سوال جواب نہیں کر سکوں گا. ذرا اجازت دیجیے گا, بہت ہی کسی کا ارجنٹ مسئلہ ہے وہ پوچھ لے. باقی مومنین اچھی امید کے ساتھ آئندہ اتوار کو تشریف لائیں, یہاں سے جاتے جاتے یہاں کے دستور کے مطابق ضرور بھیجیے محمد والے محمد.